আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, রাব্বি শাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি, রাব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তুআসসির ওয়া তাম্মিম বিল খাইর, রাব্বি ইগফির ওয়া আরহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমিন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। یہ دین اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے انسانوں کے لیے کہ جو انسان کو انسان بنا کر رکھنے کے لیے قوانین وضع کرتا ہے، ضابطے دیتا ہے، اصول بتاتا ہے۔ انسان کو انسان بن کر اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو ان اصولوں پر چلنا ہوگا جو انسان کے خالق نے اس کو بنا کر دیے ہیں، ورنہ یہ بات تفصیل سے کئی موقع پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جبلت دی ہے، جو فطرت اس کی بنائی ہے، جو عقل ظاہر ہے اس کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، ان ساری چیزوں کا جو یعنی اگر آپ پروڈکٹ بناتے ہیں تو یہ پروڈکٹ نکل کر سامنے یہ انسان جو آتا ہے، اس کے اندر بغاوت کو عنصر ہے، اس کے اندر اپنی مرضی ہے، اپنی میں ہے، اور وہ جو حیوانی حصہ اس کے اندر ہے جس کو نفس بھی کہا گیا ہے خاص اصطلاح میں، جس کے کچھ تقاضے ہیں، وہ حیوانی تقاضے ہیں، جبلی تقاضے ہیں، وہ انسان کو ڈرائگ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں ایک خاص کیفیت کی طرف، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ نفس انسان پر زور لگاتا ہے، اس کو مجبور کرتا ہے۔ یہ حیوانی خواہشات، یہ انسانی جبلتیں، یہ انسان کی جز ہیں، اس کا حصہ ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ یہ بات بھی ہم کئی دفعہ تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، یہی اصل آزمائش ہے، یہ مارکہ روح و بدن جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا، یہی تو اصل آزمائش ہے کہ یہ انسان اپنے نفس کی غلامی کر کے یا اس نفس کو اپنے اوپر حاوی کر کے خدا نہ خواستہ یہ حیوانیت کی طرف چلا جائے تو شیطان کی جیت ہو جائے گی، اور اگر یہ اس کو قابو کر لے، نفس کو پکڑ لے، جکڑ لے، اور اس کو ساتھ لے کے تو چلنا پڑے گا، زیرو تو کر نہیں سکتا، مائنس تو کر نہیں سکتا، لیکن اگر اس کو اچھی طرح قابو کر کے اس کو سدھار لے، جیسے ایک بگڑا ہوا گھوڑا ہو اور اس پر سواری کرنی ہو اور وہ آپ کو بیٹھنے نہ دے رہا ہو، تو جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس گھوڑے کو قابو میں کرنے کی جو بھی ٹیکنیکس ہیں کرنے کے بعد بالآخر اس پر سوار ہوتے ہیں، پھر اس پر سواری کر کے اپنی اعصاب سے اس کو چلاتے ہیں، لگامیں پکڑ لیتے ہیں اس کی اور جہاں چاہتے ہیں اس کو موڑ دیتے ہیں۔ تو وحشی گھوڑا جو ہے وہ تو نہیں مانے گا اپنے سوار کی بات، لیکن سدھا ہوا گھوڑا مانے گا، بلکہ نہ صرف مانے گا بلکہ اس کا کتنا قیمتی ساتھی بن جائے گا۔ اب اس گھوڑے سے کتنا کام لے گا یہ شخص، جہاں جانا ہو اس کی منزل آسان ہو جائے گی، سفر آسان ہو جائے گا، اسپیڈ بڑھ جائے گی۔ تو یہ نفس اسی طرح ہے، یہ موزور گھوڑا، یہ وحشی گھوڑا جب تک وحشی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، مصیبت ہے۔ جہاں اس کو سدھا لیا، پکڑ لیا، جکڑ لیا، وہیں سمجھ لیجیے یہ ہمارے سب سے کام کی چیز ہے، اور یہی وہ سواری ہے جس پر سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اب جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کو کیسے سدھایا جائے، اس کو قابو کیسے کیا جائے، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ضابطوں اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ یہ ہم اس پر سوار نہیں ہوں گے، یہ ہم پر سوار ہو جائے گا۔ اب جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، یہ تمہید جو میں نے باندھی ہے، اس موضوع سے لنک کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، پچھلے دو جمعوں سے بات چل رہی ہے کہ یہ جو اسلام کا پورا فلسفہ اخلاق ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو اس میں ایک بڑی اہم شہر وہ ہے انسان کا انسان سے تعلق۔ اس پورے فلسفہ اخلاق میں، اس روحانیت میں اہم ترین شے جو ہے نا، جو انسان کو انسان بنا کر رکھے گی، وہ ہے ایک صالح معاشرہ، اچھے لوگ۔ جتنی اچھائی معاشرے کے اندر ہوگی اتنا آسان ہوگا ایک شخص کو اچھا بن کر رہنا۔ یہ جو صحبت ہے، یہ جو ماحول ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے ایک انسانی زندگی میں کہ آپ دیکھیے قرآن حکیم کتنا زیادہ زور دیتا ہے۔ آپ پڑھتے چلے جائیے، آغاز سے آخری، یعنی پہلی سورت سے آخری سورت تک اگر ہم دیکھیں کسی نہ کسی انداز میں، آپ دیکھیے سورت الفاتحہ جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، انسان کے لیے سب سے قیمتی دولت، اہم ترین شے ہدایت وہاں مانگی گئی ہے، اللہ نے سکھایا ایسے مانگو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے وہیں پر ایک کتنی قیمتی بات فرما دی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے, کہ یہ ہدایت اللہ دے گا, لیکن اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے رستہ کیسے ملے گا تمہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا, یعنی وہ منعم علیہم جو لوگ ہیں, انعام یافتہ جو لوگ ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, صالح بندے ہیں, ان بندوں کے ساتھ ہونا پڑے گا, ان کے پیچھے جانا پڑے گا, ان کو فالو کرنا پڑے گا. ایک انسان اکیلا اگر چاہے کہ میں اکیلا رہ کر اللہ کا بندہ بن جاؤں, اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کر پاؤں, یہ ممکن نہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ممکن نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت مشکل ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اکیلا انسان اگر چاہے کہ میں اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کر سکوں, اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکوں, اللہ کا اچھا نیک صالح بندہ بن کر رہ سکوں, ممکن نہیں. اکیلا آدمی ممکن نہیں ہے. اس کا ماحول, اس کا اطراف, اس کے ارد گرد کے لوگ, وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اس شخص کی جو بھی کیفیت ہے, عبادت کے لحاظ سے یا روحانی لحاظ سے. لہذا آپ دیکھیے انسان کا انسان سے تعلق, قرآن پڑھتے جائیے کیسے کیسے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں, کیسے کیسے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں تو پورے دو رکوع, مکمل دو رکوع, رکوع نمبر دو اور تین, اور اس کے علاوہ کتنے ہی مقامات, سورہ حجرات پڑھتے چلے جائیے کتنے ہی مقامات ہیں, سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں کتنے ہی مقامات ہیں جہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تعلق. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے انسان سب سے پہلا تعلق تو اپنے اللہ کے ساتھ دیکھے گا نا, اللہ کی بندگی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, یہ بات بار بار قرآن رکھتا ہے. اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق گنواتے ہیں. والدین, اللہ کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے. اور پچھلی دفعہ بھی یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ نے وہاں پر وہ لفظ اتنا اہم ترین رب, اس کو مانوی انداز میں لغوی اعتبار سے والدین کے لیے قرآن میں استعمال کروایا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اصل پالنے والا تو, پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, لیکن اس عالم خلق میں اس کی عملی شکل کیا ہے؟ والدین پیدا کرتے ہیں, والدین پالتے ہیں, والدین پرورش کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک شخص کے لیے سب سے پہلا ڈومین اس کے والدین کا بن گیا. پھر یہ ہے کہ اس کی پوری فیملی ہے, اس کے بہن بھائی ہیں, پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, پھر یہ خاندان, یہ فیملی, یہ ترتیب پچھلے دو جمعوں سے الحمدللہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اب اس سے ایک دائرہ اور آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیے ایک انسان جہاں رہتا ہے اس کا وہ گھر ہے, اس کی فیملی ہے, اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک اور دیوار ملی ہوئی ہے جسے ہم عرف میں کیا کہتے ہیں, اس کا پڑوسی, نیبر. ہم بچپن سے رٹے مار کے آ رہے ہیں چیزوں کے, اللہ ہمیں, ہم پر ہدایت, ہمیں دے اور ہم پر رحم فرمائے, ہم نے دین کو بھی رٹا بنا دیا معذرت کے ساتھ. ہماری زندگی کا پورا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ رٹے مار مار کے زندگی کو, صبح شام کی بھی رٹے مارے ہوئے ہم نے, صبح کا رٹا مارا ہوا ہے صبح کو یہ کرنا ہے, شام کا رٹا مارا ہوا ہے, یعنی رٹا رٹا ایک ایک فکس پیٹرن پہ مشینی انداز میں بس چل رہے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں تو وہ رٹے شروع کر دیتے, یہ ٹیچر اے فار ایپل, بی فار بیٹ. مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں معذرت کے ساتھ ایک رٹا لگوا دیا جاتا ہے اور بات ختم, اور اس رٹے سے آگے ایک اسٹیپ بڑھ ہی نہیں پاتے ہم, بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. یعنی ہمیں, بات کو سمجھیے گا, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, یہ جملہ رٹوایا گیا ہے, سمجھایا نہیں گیا, کروایا نہیں گیا. ہم نے اپنے بڑوں کو ان کے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے کتاب میں لکھا ہوا ایک جملہ انگلی رکھ کے رٹوا دیا, بڑوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, یہ سوال امتحان میں آئے گا, اس کا جواب یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بچہ رٹا مارا ہے, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. رٹا مار لیا اس نے, رٹا مار کے جا کے وہاں لکھ دیا, ٹیچر نے پوچھا اس نے بتا دیا, نہ اس کو پتا کہ اس کو یہ ہے کیا شے, اس کو کرنا کیا ہے, رٹا مارا. اب رٹا 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 رٹا, تھوڑی آج جسارت کر رہا ہوں, 40-40 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب نہیں معلوم ہمیں, نماز تو ہو گئی، نماز کے نہ ہونے میں تو معاذ اللہ کوئی اس میں دلیل نہیں ہے، جس کو مطلب نہیں آتا نماز تو ہو گئی اس کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اوپر آٹھتے وقت کہنا ہے، بات ختم، اور کچھ نہیں، یہی کہنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، جس نے کہہ دیا نماز بھی ہو گئی۔ لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، نہ کہنے والے کو پتا، نہ اس کو تڑپ، نہ اس کو اس بات کا احساس، کہہ کیا رہا ہوں، سن لی اس اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ذرا اس بات کو محسوس تو کریں، ایک آدمی جب کھڑا ہوتے ہوئے کہے اور پھر ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اب یہ جو جواب وہ دے رہا ہے، جو اللہ کی حمد کر رہا ہے، وہ کہہ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو اس نے بات کہی تھی کہ سن لی اس اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی حمد کی، اور پھر جب وہ کہے گا ربنا لک الحمد، تو اس کی کیفیت ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب، تو رٹا مارا ہوا، رٹا مارا ہوا، رٹا مارا ہوا ہے، بات کہیں اور نکل گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بات کو سمجھنے کے لیے وہ جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو ہم نے ایک حدیث کئی دفعہ پڑھ بھی لی، سن بھی لی، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بس وہ آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو لائک بھی کر دیتے ہیں اور پھر آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تلقین کی، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اتنی تلقین کی، اتنی دفعہ یہ بات کہی، اتنا زیادہ اس پر زور دیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث مجھے امید ہے کہ ہم میں سے 90% لوگ کئی دفعہ پہلے سن چکے ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ اس حدیث کا کوئی مطلب نکل کے آ رہا ہے۔ اگلی حدیث کون سی ہے؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور فرمائیے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش بنتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ شخص مومن نہیں، اور صحابہ لرز جائیں، ہل جائیں، کانپ جائیں کہ یہ کس شخص کی بربادی کی داستان ہے جس کو ہم، یعنی اللہ کے نبی تین دفعہ اللہ کی قسم کھا کر فرما دیں کہ وہ شخص مومن نہیں، اب کوئی گنجائش بچتی ہے؟ کون ہے یہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ انداز اختیار فرما رہے ہیں؟ ذرا سوچئے، کون سا یہ قاتل ہے، کون سا یہ زانی ہے، کون سا یہ کیا ہے، ذہن میں خیال آئے گا نا، کون ہے یہ شخص؟ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، جس کے پڑوسی کو یہ دکھ دے رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے، اس کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم جناب وہ بڑی بڑی باتیں جہاد اور قتال کی بڑی آسانی سے کہہ جاتے ہیں، او بھائی یہ برابر والا جو پڑوسی دیوار سے دیوار جس کی ملی ہے، اگر اس نے کل اللہ کے ہاں شکایت کر دی، اور کرے گا، کوئی نہیں چھوڑے گا اس دن، اس دن تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی بھائی، اس دن تو ہر شخص اس چکر میں ہوگا سامنے والے سے کسی طریقے سے نیکیاں گھسیٹوں، اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، وہ تو نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی نے شکایت کر دی تو سارے جہاد و قتال تو کہیں پیچھے رہ جائیں گے بھائی۔ پڑوسی کو اگر ستایا ہے، اس کو دکھ، وہ شکایت لے کر اگر گیا ہے اس دنیا سے میرے بارے میں، تو میرا ختم ہو گیا سارا، اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ گئے کہ مومن نہیں ہے، بچا کیا ہے؟ پھر اس پڑوسی سے آگے بڑھ کے محلہ محلے، یعنی آپ دیکھیں کس طرح تلقین فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تم نے گوشت پکایا ہے، سالن پکایا ہے، تو کیا کرو بھائی، تھوڑا شوربہ بڑھا دو اور ایک پلیٹ بھجوا دو، تاکہ آپس کی محبت، آپس کا ایک تعلق، اور پڑوسی کے گھر میں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، کسی صاحب نے کہا ضعیف حدیث ہے، لیکن بہرحال حدیث میں یا روایت میں یہ تھیم کے ساتھ ملتی ہے کہ تم نے اگر پھل کھائے ہیں تو ان کے چھلکے ایسے ہی باہر نہ پھینک دو کہ پڑوسی کا بچہ ان کو دیکھ کر دل میں حسرت کرے کہ تمہیں پھل مل گئے، ہو سکتا ہے اس کو ملے نہ ملے، تو ایسے نہیں اس کو چھلکے باہر پھینک دو کہ وہ بچہ باہر نکلے گا، دیکھے یار دیکھو یہ لوگ تو پھل کھا رہے ہیں، مجھے تو کھانے کو نہیں مل رہا۔ اب ذرا سوچئے، اس لیول پر انسٹرکشنز ہیں، اس لیول پر ہدایات ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کو تیار بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو لڑنے کو، گریبان پکڑنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ وہی جو بات پچھلی دفعہ سے بار بار کر رہا ہوں کہ اپنے حق کا بینر لے کر ہر شخص کھڑا ہے، میرا حق، میرا حق، میرا حق۔ اب دیکھیں یہ بات یہیں سے آگے بڑھتی ہے، پھر یہ محلہ، پھر یہ علاقہ، پھر یہ معاشرہ، اور یہ معاشرہ جب بنتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے یہ وہ اکائی ہے جہاں سے بندگی رب صحیح معنوں میں جس کا آغاز ہوتا ہے، صحیح معنوں میں. خلافت راشدہ کا دور جو سنہری دور ہے, جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں, جس کی ہم داستانیں سنتے ہیں, اس ساری چیز کے اندر غور فرمائیے, ان ہمارے حضرات خلفاء نے کیا کیا تھا. انہوں نے وہ معاشرہ ڈیولپ کر دیا تھا. وہاں کسی عورت کو بیوہ ہونے کا خدشہ نہیں تھا. بیوہ ہونے سے میری بیوہ ہونے کے بعد رل جانے کا یا بیار و مددگار ہونے کا خدشہ نہیں تھا. زیادہ بہتر بات یہ ہو گئی. لہذا وہ اپنے مرد کو ذوق و شوق کے ساتھ کہتی تھی جاؤ جہاد میں, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ معاشرہ, یہ ریاست, یہ جو سیٹ اپ ہے, یہ سسٹم ہے, یہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا. اس کو کوئی خدشہ نہیں ہے. دنیا آخرت کا اجر اپنی جگہ, وہ تو ہے اصل موٹیویشن, لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی وہاں کسی کو یہ خدشہ, یہ ڈر, یہ نہیں رہ گیا تھا کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا. لہذا وہ اپنے فرائض کھل کر ایک شخص پورے کر رہا تھا, کیونکہ اس کو یقین تھا کہ مجھے میرا حق, میرے پاس آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ معاشرہ ڈیولپ کرنا, یہ ہے اصل ٹارگٹ مسلمانوں کا. اور اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا, بات کرنا, دعوت دینا, نصیحت کرنا, ایک دوسرے کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ وسعت دل کے ساتھ ملنا, کتنی ہدایات, کتنی انسٹرکشنز, کتنا کچھ ہے, کتنا کچھ. یہ انسان کا انسان سے تعلق. ابن ماجہ و مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں, وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرے اور ان کی طرف سے پیش آنے والی تکالیف پر صبر کرے, وہ اس مومن سے بہتر ہے جو خلوت نشینی اور دنیا سے بے تعلقی کی زندگی گزارے اور لوگوں کی تکالیف پر صبر نہ کرے. مومن اس کو بھی کہا اللہ کے نبی نے, ایسا نہیں کہ اس کے ایمان کی نفی ہو گئی, مومن اس کو بھی کہا. لیکن آپ کیا فرمایا, ایک مومن وہ ہے جو باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, مل رہا ہے, جل رہا ہے لوگوں کے ساتھ. اور ظاہر ہے بھائی, لوگ ہیں یہ لوگ, سمجھیے اس بات کو کہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہے. میں جہاں سے دیکھ رہا ہوں آپ وہاں سے نہیں دیکھ سکتے, آپ جہاں سے دیکھ رہے ہیں میں وہاں سے نہیں دیکھ سکتا. تو ایک انسان کی کروٹ جو اس کے لیے ضروری ہے, دوسرے انسان کے لیے زحمت بنتی ہے. یہ اصول ہے اس دنیا کا. تو یہ تو ہوگا کہ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں گی, صبر کے مراحل آئیں گے, اسی کو جھیلنے اور اسی کو سہنے کا نام کیا ہے, یہ ہے حقوق العباد. اسی کو حقوق العباد, اصل حقوق العباد یہی ہے, اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والے صبر کے مراحل پر استقامت دکھائی جائے, اللہ کی خاطر ان کو معاف کیا جائے, اپنا دل بڑا کیا جائے. اسی شے کو کہتے ہیں بھائی, جس کو ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد, اصل تو شے یہی ہے. لہذا یہ ہے کہ جب انسان انسان کے ساتھ جڑے گا, پھر یہ تارہ اللہ کے نبی نے بنا کر دیا. سب سے پہلے اپنی فیملی آ گئی, تفصیل سے بات کی ہم نے پچھلی دفعہ. پھر اس سے اوپر آ جائیے, اپنے خاندان والے ہیں, اپنے دوست و اقارب ہیں, عزیز ہیں, رشتہ داروں کے رشتہ دار ہیں. پھر یہ دائرہ بڑھاتے چلے جائیے. پھر پڑوسیوں کی بات تو پہلے آ گئی. پھر ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے, سب سے پہلا حق اس کا میرے اوپر باقی انسانوں کے مقابلے میں, کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو جس کو میں نے رب مانا ہے, اس کو یہ بھی رب مانا ہوا ہے الحمدللہ. یہ تعلق سب سے قیمتی تعلق ہے, یہ محبت سب سے قیمتی محبت ہے, یہ اللہ کے واسطے کی محبت ہے, یہ اللہ کی نسبت سے یہ نسبت ہے. تو لہذا وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے, جو مسلمان ہے, میرے لیے میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. ذرا غور تو فرمائیے, اللہ کے نبی نے یہ جو بات فرمائی کس کے لیے فرمائی, کہ کعبے کو دیکھ رہے ہیں, کعبے کو, کعبے کو دیکھ رہے ہیں. غور فرمائیے, کعبہ اللہ کا وہ گھر جس کو دیکھنا عبادت ہے, جس پر اٹھنے والی پہلی نظر کی دعا قبولیت ہے, جس کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے ہر مسلمان کی زندگی میں بار بار جا کر اس کو دیکھے. اللہ کے نبی اس کعبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, بے شک اے کعبہ تیری عزت بہت زیادہ, تیرا احترام, تیری حرمت بہت زیادہ, لیکن اللہ کی قسم تجھ سے بھی زیادہ باعزت, تجھ سے بھی زیادہ محترم, تجھ سے بھی زیادہ حرمت کس کی ہے؟ ایک بندہ مومن کی ہے. اللہ اکبر. ایک مسلمان کی اللہ کی نظر میں حرمت, اس کی عزت. اب یہ جو انداز اللہ کے نبی نے اختیار فرمایا کس کے لیے؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تم کعبے کی عزت اپنے ذہن میں لاتے ہو نا, بالکل لاؤ, لیکن ذہن میں رکھو کہ ایک شخص جو اسلام پر ہے, مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اس کی عزت کو تم کیا کرتے ہو, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو, کیسے اس کے ساتھ تم معاملہ اپنا کرتے ہو. تو بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے. ایک شخص کسی کو بے عزت کرے, کسی کی تحقیر کرے, کسی کی تذلیل کرے, کسی کا مذاق اڑائے اور وہ شخص مسلمان ہے تو ذرا تیاری کر لے پھر اللہ کے سامنے جا کر جواب دینے کی، تیاری کر لے وہ، پھر اللہ پوچھے گا میرا یہ بندہ میرے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا، میرے اپنی تخلیق، تو نے اس کو بدصورت کہہ دیا، تو نے اس کا مذاق اڑا دیا، تو نے میں نے اس کو یہ عذر دیا تھا، میں نے اس کو یہ معذوری دی تھی نا، تو نے اس پر اس کا مذاق اڑایا، تو نے اس پر اس کو جو ہے وہ اس کی تحقیر کی، اس کو حقیر جانا، تجھے پڑھا لکھا کہ میں نے اس قابل کیا نا، اللہ نے دیا نا، رزق دیا نا، موقع دیے نا، یہ اگر ان پڑھ رہ گیا تو نے اس کا مذاق کس بنیاد پہ اڑایا، تو نے اس کا نہیں میرا مذاق اڑایا، کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے ہم؟ کوئی امیر ہے تو اپنی مرضی سے ہے کیا؟ کوئی غریب ہے تو اپنی مرضی سے ہے؟ کوئی معذور اپنی مرضی سے ہے؟ کسی میں کوئی عیب ہے وہ اپنی مرضی سے ہے؟ کوئی کن ذہن ہے، کوئی بےچارا اپنی کیفیات میں اپنی مرضی سے؟ اللہ نے اس کو دیا ہے جو زندگی دی، ہم کون ہوتے ہیں اس کا مذاق اڑانے والے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرنے والے حقیر آمیز، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اب یہی موضوع یہاں سے میں ایک اور لیول پر آگے لے جا رہا ہوں، یہ تو بات ہو گئی، ایک صالح معاشرہ ہم نے بنانا ہے. اب دیکھیے اس صالح معاشرے میں، اب اس نقطے کو سمجھیے، قیمتی لوگ، جیسے ایک بات ہو گئی کہ عام انسان، سارے انسان قیمتی ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے ساتھ ایک معاملہ اپنی جگہ ہو گیا، پھر اس کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اور قیمتی ہو گیا. اب دیکھیے ان مسلمانوں میں وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، جو اللہ کے دین میں لگے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی قیمت، ان کی قدر، ان کی ویلیو کیا ہو گئی؟ باقیوں سے مزید اوپر ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور اللہ نے بھی یہ فارمولہ قرآن میں فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب یہ کافروں سے تو بات نہیں ہو رہی نا، کافروں میں تو متقی نہیں ہوں گے نا بھائی، مسلمانوں میں ہوں گے نا، تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں زیادہ باعزت کون ہے، زیادہ اکرام والا کون ہے، زیادہ ویلیویبل کون ہے؟ جو تم میں زیادہ متقی ہے، زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ نیک ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے. دنیا کا مال و متا نہ ہو اس کے پاس، اللہ کی نیکی، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہے، تو تمہارے اندر وہ زیادہ دولت مند ہے، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ عزت، جو اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے کیا بنتا ہے؟ پھر کیا کریں اس کو؟ زیادہ عزت دیں. یہی تو صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے پیچھے جن کو اللہ نے جن پر انعام کیا ان کے پیچھے چلو گے تو تمہیں رستہ ملے گا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا اب اس معاشرے کو صالح بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ان نیک بندوں کو آگے لانا ہوگا، ان کو پرومیننٹ کرنا ہوگا، ان کو ویلیو دینی ہوگی، ان کو اہمیت دینی ہوگی، ان کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا ہوگا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا. یہیں سے وہ ٹاپک نکلتا ہے صحبت، صحبت صالحین، یہیں سے بنتا ہے وہ. اگر کسی معاشرے میں 10 لوگ نیک ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور 90 لوگ برے ہیں، تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ ان 10 لوگوں کو مضبوط کیا جائے، ان کو اہمیت دی جائے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، اور ان کی طاقت بڑھائی جائے تاکہ یہ بات آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے تو صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کیا کیا ہے، دعائیں کر کر کے ان صالح فطرت لوگوں کو مانگا ہے اللہ سے، جو اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کہاں تھے، دوسری سائٹ پہ تھے. فطرت نیک ہے لیکن بہرحال غلط فہمی ہے، ہدایت کے نور سے ابھی آشنا نہیں ہے. کتنی بڑی مثال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فطرتاً نیک انسان ہیں، اعلیٰ ترین اپنی انسانی اس، لیکن بہرحال یہ کہ ابھی شرک کے اندھیروں میں ہیں، اس معاشرے میں رہے، ان کو نہیں ہدایت ملی ہے. اللہ کے نبی دعائیں کر کر کے، دامن پھیلا پھیلا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے، اللہ میری جھولی میں ڈال دے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جب یہ کلمہ پڑھ کر اس سائٹ پر آئے تو پھر کیا چیز، کیا شخصیت، کیا نور بن کر وہ جگمگائے ہیں، پھر وہ ہم سب جانتے ہیں. تو بہرحال جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اسی نقطے سے جو صحبت صالحین، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ملو جلو. یہ تقوی جو تم چاہتے ہو تمہارے اندر آ جائے، جو اللہ کا حکم ہے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کیسے آئے گا تمہارے اندر؟ یہ آئے گا صحبت سے. اسی لیے صحبت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، احادیث کا ایک اتنا بڑا ذخیرہ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور فرمائیے، وہ اس بنیاد پر ہے. صحبت صحبت مثالیں دے دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم عطر فروش کے پاس بیٹھو گے کچھ نہ بھی خریدو تو جب وہاں سے اٹھو گے تو اس کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، اور اگر تم ایک لوہار کی بھٹی پر بیٹھو گے تم کچھ لین دین نہ بھی کرو تو جب اٹھو گے تو اس کا لازمی دھواں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ اس سے کسی عطر فروش یا بھٹی والے کی کوئی خدا نہ خواستہ اس کی کیٹیگرائزیشن مقصود نہیں ہے اس حدیث سے کہ وہ اعلیٰ اور وہ ادنا، بات سمجھانے کے لیے ایک بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جیسے تم کہیں پر بھی جاتے ہو اور اس کے اثرات اپنے ساتھ لے کر آتے ہو، یہی شے ہے جو انسان کو بہت زیادہ اثر ڈالتے، اس کا اطراف، وہ لوگ جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، صحبت جن کے ساتھ وہ ملتا جلتا ہے۔ آج انسانی جو ترقی کی العلوم ہیں، جو انسان نے اپنے تجربوں سے حاصل کیا، نہ جانے کیا کچھ کیا ہے، تو آپ دیکھیں ہم وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اور ایک یونیورسل فارمولا کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے قریبی 5 لوگوں کا اوسط ہوتا ہے، ایوریج۔ کیا مطلب؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، میری شخصیت کیسی ہے، میرے انداز کیسے ہیں، میرے اخلاق کیسے ہیں، تو میں ان 5 لوگوں کی فہرست بناؤں جن کے ساتھ سب سے زیادہ میں وقت گزارتا ہوں، جن کے ساتھ سب سے زیادہ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ملتا جلتا ہوں، ان 5 لوگوں کو میں اپنے سامنے رکھوں اور ان کا ایک اوسط نکال لوں، وہ میں ہوں۔ یہ یونیورسل بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں کے ساتھ میں رہتا ہوں تو ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق وہ میں اڈاپٹ کروں گا، یہ لازمی ایسا ہوگا۔ اس صحبت کے اندر اتنا زیادہ اثر، وہ جو کہا جاتا ہے نا، پرانا ایک محاورہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تولے ترا تولے کند۔ اچھے لوگوں میں رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے، بروں میں رہو گے تو برے بن جاؤ گے۔ آپ کسی بدترین شخص کو، گنہگار، بدتمیز، بد اخلاق وغیرہ وغیرہ، اس سے کہیں بھائی 1 گھنٹے کے لیے چل بس، اور 1 گھنٹے کے لیے اس کو 5 اللہ کے بندوں کے درمیان میں بٹھا دیجئے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں کہیں، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اس بدتمیز آدمی کو بھائی 1 گھنٹہ تنہیں خاموش ہو کر یہاں بیٹھنا ہے، چپ چاپ بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ یقین مانیں 1 گھنٹے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے، اس شخص کی آپ کو کیفیت تبدیل ملے گی، تبدیل ملے گی۔ اس کی بدتمیزی، اس کی بد اخلاقی، اس کا جو بھی اس کا انداز ہے، آپ کو حیران ہو کے 1 گھنٹے میں اتنا یہ سرایت کرتی ہے شاید۔ اور اس کا الٹا کر لیجئے، اللہ کے کسی بندے کو، حضرت صاحب کو کوئی بہت نیک عبادت گزار، حضرت ذرا آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے، آ جائیں بھائی، اور 5 بدتمیز قسم کے لوگوں کے درمیان لے جا کر بٹھا دیجئے، لگے ہوں ہنسی مذاق میں، چچور پن میں، بٹھا دیجئے درمیان میں، 1 گھنٹے بعد ذرا واپس آئیے گا آپ، آپ کو حضرت صاحب کی کیفیات تبدیل ہوئی بھی ملیں گی۔ حضرت صاحب آنکھوں میں نمی لے کر گئے تھے اللہ کی یاد کے لحاظ سے، اور جب آپ 1 گھنٹے بعد آئے تو وہ کہہ مار کے ہنس رہے ہوں گے۔ بہرحال یہ صحبت کا اثر ہے بھائی، اور یہ بڑا زیادہ افیکٹو ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا لازمی اثر، اب دیکھیے یہ اتنی تیزی کے ساتھ، آج شیطان اتنا کامیاب، یہ ابلیس اتنا کامیاب، یہ طاغوت اتنا کامیاب کیوں ہے کہ اس نے برائی کو عام کر دیا، اور جب برائی عام ہو جائے تو کسی شخص کے لیے برا بننا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہر شخص جسٹیفائی کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کسی سے انتقامی جذبے کے تحت وہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر شخص ایک انتقامی کیفیت میں، ریونج کی کیفیت میں اس وقت ہمارے معاشرے میں، ہر شخص مظلوم بنا ہوا ہے، ہر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کا اس نے نتیجہ ہی نکالا کہ مجھے بھی ظالم بننا پڑے گا، مجھے اس ظلم کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا وہ بھی ظلم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب ہر آدمی ظلم کرنے میں لگا ہوا ہے، مظلوم کون ہے؟ کوئی نہیں ہے بھائی، سب ظالم بن چکے ہیں، اور اپنے اپنے حصے کا ظلم سہ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کہہ کون مار رہا ہے، جیت کس کی ہو رہی ہے؟ ابلیس کی ہو رہی ہے، طاغوت کی ہو رہی ہے۔ بڑے زبردست انداز میں وہ آج ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں۔ بہرحال جو کرنے کا کام ہے اس وقت، دیکھیے حالات خراب ہیں، یقیناً بڑے ٹف ہیں، اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس سے بھی زیادہ فتنے آنے کا اندیشہ ہے، مزید جو حالات نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کرنا کیا ہے؟ ایسے میں کرنا یہ ہے کہ چن چن کر صالح لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، یعنی ڈھونڈنا ہے اور کوشش کر کے ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایسی اجتماعیت، یہیں سے اجتماعیت کی ضرورت سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات میں پورے مکمل کامل ترین شخصیت تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک اجتماعیت بنائی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کئی کئی موقعوں پہ، کئی کئی معاملات میں۔ یہ انسان سے انسان کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں ہمیں دے کر گئے کہ نہیں گئے؟ گھر والوں کی مثالیں پہلے آ چکی، اب میں بات کر رہا ہوں مزید آگے بڑھ کر، اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب، اور یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ کس تعلق میں ہیں بھائی؟ یہ اجتماعیت کا تعلق ہے، یہ جماعت کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعیت قائم کی ہے، اور پھر وہ جب ڈیولپ ہوتے ہوتے خلفائے راشدین کے دور میں مکمل سامنے نکل کر آئی ہے، جس کے پھر پھل دیکھے ہیں انسانیت نے، حیران ہوئی ہے پوری دنیا اور آج تک حیران ہے کہ یہ اتنا مختصر دور تھا، ٹھیک ہے مانا، لیکن اس دور جیسا دور کوئی لا کے دکھا دو، پوری انسانی تاریخ تمہارے سامنے ہے، لا کے دکھا دو بھائی کہ یہ دور ایسا دور کوئی اور مثال ہے کہیں تو بتا دو، کہ جس میں انسان انسان بن کر جیا ہے، جس میں اس انسان کو اس کا وہ حق ملا ہے جو بطور انسان اس کو ملنا چاہیے، جب ظلم کا لیول زیرو ہوا ہے، جب استحصال کا لیول زیرو ہوا ہے، کوئی اور مثال لا کے کوئی دکھا دے، عدل جس لیول پر اس دور میں قائم ہوا ہے، کوئی مثال ملتی ہے اس کی کوئی اور؟ تو لہذا یہ کیسے ہوگا؟ ہوگا وہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، آپ کا جو منہج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اس کے لیے بھائی نکلنا ہوگا، اس کے لیے وقت لگانا ہوگا، اس کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہوگا، اجتماعیت ڈھونڈنی ہوگی۔ اور آپ یقین کریں، بات کو سمجھیے، پچھلے دور میں تو شاید اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہو۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہر دور کے لیے حکم ہے نا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ پانچ باتوں کا کیا کہتا ہوں؟ حکم دیتا ہوں۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ جماعت اختیار کرو، جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلی بات فرمائی، جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، اجتماعیت اختیار کرو۔ پھر اگلی باتیں چار مزید آگئیں جو اسی سے جڑی ہوئی ہیں، سنو، مانو، ہجرت کرو، جہاد کرو، یہ جماعت کے لوازمات ہیں پھر۔ لیکن پہلی بات، بنیادی بات کیا آگئی؟ جماعت، بل جماع، جماعت میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر اکیلے رہو گے شیطان آسانی سے تمہیں اچک لے گا۔ مثال دے کے فرما رہے ہیں، جس طرح ایک ریوڑ سے بکری علیحدہ ہو جاتی ہے اور بھیڑیا اس کو دبوچ لیتا ہے، بالکل یہی مثال اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان جب اکیلا ہوگا تو شیطان کیا کرے گا؟ اس کو دبوچ لے گا۔ لہذا جماعت، اجتماعیت، صحبت صالحین، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنی مصروفیات کو ترک بھی کرنا پڑے تو کرو۔ کتنا کماؤ گے بھائی؟ یہ جو کمانے کی دوڑ میں، بار بار یہ عرض کرتا ہوں، ہم لوگوں کو اندھوں کی طرح ڈال دیا گیا جس آگ میں، جس دوڑ میں، اس دوڑ کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ جو عرف میں ہم کہتے ہیں نا، کراچی والے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، یہ بالکل وہی مثال ہے۔ ہم جن لگژریز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ تو نہیں ملنے کی، بھول جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے، جی وہ بڑا، پچھلے دنوں یہ گرمی جب بہت زیادہ تھی، کہنے لگے یار بڑا مسئلہ ہے، بچے بھی بےچارے بلبلا جاتے ہیں، تو میں کر رہا ہوں محنت، کچھ ترتیب بنا رہا ہوں، کچھ کہیں سے کچھ کر کے، اور کمیٹی ڈال کے اے سی خرید رہا ہوں۔ میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اب مجھے ان کے حالات کا علم تھا جو بھی ان کے، بہرحال میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اے سی تو خرید لیں گے آپ، یہ بتائیے یہ اے سی کا ہر مہینے کا بل آپ کہاں سے دیں گے؟ مطلب آدمی سوچے، اب اس وقت تو پردہ نہیں یار، وہ سب ہو جائے، وہ کیسے ہو جائے گا بھائی؟ تم سے دو وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو رہا ہے، اللہ نے تمہاری جو بھی عزت رکھی ہوئی ہے، ضرورت تم کر رہے ہو پوری، تم نے قرض لے کر، کمیٹی ڈال کر، بی سی ڈال کر لے لیا، اے سی لگا لیا، چلو جی آپ کو بڑا، اس وقت تو دماغ پہ یہ چھایا ہوا ہے کہ بس یہ اے سی میری دیوار پہ لگ جائے گا تو میرے بچوں کے زندگی آسان ہو جائے گی، میرا سارا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ او بھائی، اس کے بعد اس کا پھر ہر مہینے کیا آئے گا؟ بل بھی آئے گا۔ لگژری لینا تو پھر بھی کسی درجے میں آسان ہوتی ہے، اس کو مینٹین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لگژری مانگتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، پیسہ مانگتی ہے، کوئی بھی آسانی، کوئی بھی سہولت مل جاتی ہے، اس کو مینٹین کرنا، رکھنا یہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر ڈبل محنت کرنا پڑتی، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان فرسٹریٹ ہو کر پھر حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے، یہ لگژریز کی دوڑ میں لگا ہوا انسان کسی وقت بھی یہ باریک سی لکیر ہے بس تھڑانگ کے ادھر چلا جاتا ہے حلال سے حرام کی طرف، کیونکہ لگژریز کو ایک دفعہ جب لے لیا تو اب اس کو لینا پڑتا ہے، پھر اس کے بغیر انسان رہ نہیں پاتا. سہولت انسان کو نکارا کر دیتی ہے، معذور کر دیتی ہے. آپ سہولت ایک لے لیں اس کے بعد آپ سہولت کو چھوڑ نہیں سکتے، بڑا عذاب ہے. پھر جو لوگ بس میں سفر کرتے ہیں ان کو کار مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ کاروں میں سفر کرتے ہیں ان سے کار لے کر کہو بس میں سفر کرو، مر جائیں گے بےچارے کچھ ہی دنوں میں، زندہ نہیں رہ سکتے. بات کو سمجھیے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس دوڑ میں تو ہم لگے رہے ہیں صبح سے شام تک، زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دوڑ ختم نہیں ہوگی. یہ پیسہ ہمارے لیے انف لیول پر آئے گا ہی نہیں. کافی کا لفظ کبھی نہیں آئے گا کہ کافی ہو گیا بھائی، نہ کبھی نہیں آئے گا. کروڑوں اربوں کھربوں ٹربوں جتنے بھی آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، کوئی نہیں آ کر بولے گا کہ ہاں جی اب کافی ہو گیا، تھوڑا وقت لگا لوں میں، اب تھوڑا وقت گزار لوں میں. نہ ہی بھائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یقین کریں. تو لہٰذا بھائی یہ وقت بڑا قیمتی ہے جو رہ گیا ہے. زندگی جتنی تیزی سے گزر رہی ہے بہت زیادہ تیز ہے یہ، لہٰذا صحبت میں آ جائیں، اجتماعیت میں آ جائیں، نیک بندوں میں جڑ جائیں، اپنی نیکی کو اپنی شخصیت کو مضبوط کرنے کی محنت اور فکر میں لگ جائیں. ہاں اب اگلا سوال یہ آتا ہے بھائی یہ کہاں سے آئے گی، ہے یہ صحبت کہاں سے آئے گی ہے. تو بھائی دنیا کے اندر بھی تو محنت کی جاتی ہے نا، دنیا کے معاملات کو بھی تو ہم کس کس طرح سے مینج کرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ مچاتے ہیں کہ نہیں مچاتے ہیں. تو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں ملے گی، آزمائش تو یہی ہے، ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، مارجن دینا پڑے گا تھوڑا سا. ہو سکتا ہے کسی کو نیک سمجھ کے اس کے ساتھ میں گیا، بعد میں پتا چلا وہ نیک نہیں ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ کوئی قیامت کی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے اگلا بندہ ڈھونڈیں گے کوئی نیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی نیت صحیح ہو اور کوشش چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے پہ پہنچا دیتے ہیں. اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ سے بولیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، نیک آدمی. بس یہ اجتماعیت جس دن مل گئی، یہ صحبت جس دن مل گئی، ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا نیکیاں کرنا، آسان ہو جائے گا اللہ کی عبادت کے تقاضے پورے کرنا. اور جو آدمی چاہتا ہے کہ میں صحبت کے بغیر، اجتماعیت کے بغیر خود ہی خود مینج کر کے کر لوں گا، نہیں کر پائے گا، ہار جائے گا، تھک جائے گا، پیچھے رہ جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حاصل بتا رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے ارشادات کا، ان کے اقوال کا حاصل، ان کے تجربات کا حاصل بتا رہا ہوں. لہٰذا بھائی یہ کرنے کا کام ہے، اجتماعیت ڈھونڈیں، اجتماعیت ڈھونڈیں. جس طرح ایک انسان، پہلے بھی مثال دی تھی، اکیلا ہوتا ہے نا تو مرجھا جاتا ہے. یہ ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ تقاضے رکھے ہیں، جوڑ کر رکھا ہے. اس کی ایک مثال دے کے بس بات مکمل کر رہا ہوں. جسم کے تقاضے اپنے ہیں، روح کے تقاضے اپنے ہیں، دونوں کو اجتماعیت چاہیے. جسم کو اجتماعیت چاہیے وہ جسموں کی، جو بظاہر جو انسان ہیں جس میں یہ گھر والے رشتہ دار سب، اور روح کو کون سی اجتماعیت اور کون سی رشتہ داری چاہیے؟ نیک لوگوں کی، نیک روحوں کی. یہ انسان خوش رہے گا، بھلا چنگا رہے گا جب لوگوں کے درمیان ہو، اور روح کب بھلی چنگی اور خوش رہے گی؟ جب نیک لوگوں کے درمیان ہو. سیدھی سی بات ہے. اور اگر جسم خوش ہے اور روح خوش نہیں ہے تو یہ گڑبڑ ہے، اور یہ ہماری کامن مثال ہے. آپ دیکھیں آوارہ لوگوں کے، دوستوں کے درمیان بڑی ہنسی ٹھٹے کو ہے، جی میں تو بڑی اچھی گیدرنگ میں ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، اندر سے گیپ ہے، خلا ہے اس کے، کیونکہ روح اس کی مسترب ہے نا، اس کو گیدرنگ نہیں مل رہی، اس کو اپنے نہیں مل رہے. وہ روح کبھی بھی خوش نہیں ہوگی چند جانوروں کے، حیوانوں کے درمیان رہ کر. لہذا بیماری، فرسٹریشن، دماغی جو بھی اس وقت خلشا رہے ہیں ہمارے، وہ اسی وجوہات کی بنا پر ہے کہ اندر روح پریشان ہے. اس روح کو جس دن گیدرنگ مل گئی اچھی روحوں کی، اچھے لوگوں کی، نیکی کی، اس دن یہ خوش. اور جس انسان کی روح خوش ہو، روح اطمینان میں ہو، اس کا جسم بھلے کتنا کمزور نظر آ رہا ہو، وہ خوش نظر آئے گا آپ کو، اطمینان میں نظر آئے گا آپ کو، سکون کی دولت اس کو ملی بھی ہوگی. مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، بھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، جیسے وقت گزر رہا ہے، اللہ ہم پر رحم کرے، ابھی تو گئی تھی بھائی عید الاضحیٰ ہے، ابھی اپنے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت ہی بعض لوگوں کے یہاں بھی تو پڑا ہوا ہوگا، ابھی نہیں آ رہی ہے بھائی، جلدی ختم کر لیں. ابھی رمضان آ گیا، ابھی عید، اور ابھی ایک دم سے یہ عید الاضحیٰ اور بقرعید اور جناب، اب ایسے وقت گزر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہم کسی ریوڑ میں جاتے ہیں، بکرا پسند کرتے ہیں، بکرے کی یا گائے جو بھی مثال لے لیں، اب وہ بڑا بھلا چنگا اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، آپ اس کو اکیلے کو خرید کے گھر لے آتے ہیں، گھر پہ لا کے اپنے گھر کے دروازے پہ باندھتے ہیں، دو دن بعد بےچارا کیا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ابھی تو بھلا چنگا اچھل کود کر رہا تھا، گھر میں آ کے کیا مصیبت ہو گئی اس کو، پیٹ خراب ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا تو فلاں ہو گیا. اچھا اگر دو لے آئے تو وہ خوش رہتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں پھر دو. اب یہ کیا چیز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ جانور بھی سمجھتا ہے اس بات کو، وہ اکیلا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کو کیا چاہیے، گیدرنگ چاہیے، اپنے جیسے مزید چاہیے اس کو. آپ اس بیمار جانور کو لے جا کر اس کے ریوڑ میں چھوڑ دیں، کچھ دوائی بھی نہ دیں، تھوڑی دیر میں خود ہی بھلا چنگا کو سیٹ ہو جائے گا، اچھا یہ تو جانور کی مثال ہو گئی. جو لوگ پودے لگاتے ہیں نا گھروں میں, کیاریاں بناتے ہیں, تھوڑے بہت شوق رکھتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں گے جو اگلی بات کر رہا ہوں. پودا بھی اگر اکیلا رکھ دو تو کیا ہو جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے. ہے نا تجربہ کہ نہیں ہے؟ وہ یہ آپ دیکھیں نرسری میں وہ گملے ایک ساتھ لگے ہوئے, پودے ہی پودے لگے ہوئے, وہ کچھ اتنا خیال نہیں رکھ رہا, پانی ایسی ڈال دیتا ہے, کچھ کرتا ہے نہیں کرتا, کھلے ہوئے زبردست پھول بھی دے رہے ہیں سب کچھ. آپ ایک گملہ خرید کے گھر لے کر آئے, گھر میں لا کر دو دن بعد مرجھا گیا. اور یار وہاں تو بالکل ٹھیک تھا, اور بھائی اپنوں میں تھا وہاں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی قیمتی شے ہے بھائی یہ. یہ پودا اور جانور بھی اس بات کا اثر لیتا. ہم تو پھر انسان ہیں, ہم تو انسان ہیں, اور اس طاغوت کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ انسان کو اکیلا کیا جائے, اور اکیلا کر کے اس کو پھر کیا کیا جائے, اس کو چھاپ لیا جائے, اس پر قبضہ کیا جائے. تو نہ جسم کو اکیلا ہونے دیں اپنے, نہ روح کو اکیلا ہونے دیں. اور روح کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کونو مع الصادقین, اللہ کا حکم ہے, سچے لوگوں کے ساتھ جڑو, اچھے لوگوں کے ساتھ جڑو, اچھی روحوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بناؤ. صراط الذین انعمت علیہم, انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈو. بھائی وہ پہلی کیٹیگری تو انبیاء کی تھی, چلے گئے, اب تو وہ دوبارہ نہیں آتے. دوسری وہ جو ہیں وہ صادقین ہیں, وہ بھی اللہ کے بندے اگر آ جائیں تو اللہ کو پتا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی اب نہیں ہے. وہ شہداء ہیں تیسری کیٹیگری, وہ نظر آ جائیں گے, تھوڑی سی محنت کریں گے انشاءاللہ, جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر چکے, اللہ کے دین کے لیے لگا چکے, کھپا چکے, ڈھونڈیں ان کو. اور پھر صالحین ہیں, یہ صالحین تو پھر الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ایسا بھی کوئی بے یار و مددگار یہ مذہب یہ دین نہیں رہ گیا. اللہ نے اپنے بندے نیک چھوڑے ہوئے ہیں, ان کو ڈھونڈا جائے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان کے ساتھ جڑا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحبت صالحین عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا عطا فرمائے, تاکہ ان حالات سے بھی مقابلہ کر سکے جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں, اور آخرت کی تیاری بھی ہماری اچھے انداز میں ہو سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.